بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہیں آہستہ آواز سے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسوله الکریم ونبیه الامین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبت و دینار تصدقت به علی المسکین و دینار انفقتہ علی اہلک اعظم درجتا الذی انفقتہ علی اہلک او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. محترم سامعين الكرام، اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے اور اکمل تعلیمات میں سے ہے کہ اس دین اسلام کو ہمارے اور آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور دین اسلام کو ایسا دین کامل ہمارے لیے بنایا کہ صرف اور صرف اس کا تعلق انسان کی زندگی کے چند پہلوؤں سے نہیں ہے. اسلام سے قبل کے ادیان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انسان جب عبادت گاہ میں داخل ہوگا تو اس کے اوپر اس کے دین کے احکام لاگو ہو جائیں گے. اگر عیسائی اپنے گرجا گھر میں جاتا ہے تو صرف اتوار کے دن جائے گا اور جو اس کا دین اس کو سکھاتا ہے وہ کر کے اور اگلے ہفتے بھر کے لیے اپنے آپ کو آزاد اور بے لگام سمجھتے ہیں. یہود ہفتے کے مخصوص دن میں صبح سے شام تک کوئی کام نہیں کرتے، کوئی ملاقات نہیں، کوئی روزمرہ کی زندگی کے کاروبار نہیں، لیکن جب وہ دن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ان میں اور ایک غیر مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے ان افراد کے جو دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً مذہبی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس دین پہ قائم فرمایا ہے یہ دین کامل و اکمل ہے. اس دین کے اندر جیسے اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے احکام ہم پر آپ پر نازل فرمائے ہیں، اسی طرح ہمیں معاشرت کے آداب بھی سکھائے ہیں اور ہمیں معیشت کے آداب بھی سکھائے ہیں. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ صفات جن لوگوں میں ہوں گی وہ عباد الرحمن کہلاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ اور اللہ کے پسندیدہ لوگ. ان آداب میں سے ایک انتہائی اہم باب جو ہے وہ نفقے کا ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، کہ اللہ کے بندے اور عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. ولم یقترو, اور نہ ہی دبا کے رکھتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نہ ضرورت سے زیادہ آپ کو ضائع کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور نہ وہ اتنے زیادہ بخیل اور کنجوس ہوں گے کہ اپنی ضروریات کو بھی پورا نہ کر سکیں. اس آیت کے ذیل میں علماء کرام نے تمام معیشت اسلامیہ کی تفاصیل و احکامات اپنی تفاسیر میں اور اپنی تصانیف میں بیان فرمائی ہیں, اور معیشت کو اگر اسلامی نظام پر ڈھال لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ انسان کو پیدا فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی بتائیں گے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, اور وہی ذات کے بتائے ہوئے اصولوں پہ جب معیشت چلائی جائے گی تو انسان کی جو صفات ہیں اور انسان کو جن راستوں میں کامیابی ملنی ہے وہ اس طریقے سے اور اس تیزی سے کھلتے ہیں کہ دنیا آج بھی حیران ہے دین اسلام کے معیشت کے ابواب اور معیشت کے اصولوں پر. جو معیشت کے لیے دیمک ہے اور ایک معاشرے کے لیے جو یہ سبب بنتا ہے کہ غریب غریب تر ہوتا چلا جائے اور امیر بیٹھے بیٹھے بغیر اپنی کسی محنت کے اور بغیر اپنے کسی ہنر کے امیر تر ہوتا چلا جائے, سب سے پہلے اسلام نے اس چیز پہ پابندی لگائی, اس کے کہتے ہیں ربا اور سود. ایک آدمی غریب ہے, پیسے نہیں ہے, گھر میں کوئی پروگرام ہے, شادی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی میت ہو گئی, اب ظاہر بات ہے معاشرے میں رہنا ہے تو معاشرے کے طریقوں پہ چلنا ہے. اب وہ جا کے کسی دوسرے آدمی سے قرض مانگے گا. یہود و نصارہ اور غیر مسلمین کا طریقہ ہے کہ قرض ملے گا, لیکن آج تو تم جس پیسے جو مال لے کے جا رہے ہو اس سے ڈبل یا بعض اوقات اس سے دگنا تگنا واپس کرنا ہوگا. تو یہ غریب آدمی کہ جس کے پاس اپنے گھر کے نفقہ پورا کرنے کی بساط نہیں ہے وہ کہاں سے دگنا تگنا واپس کرے گا. یہ تو ایک عقل سلیم اور ایک جو مکمل یعنی کامل ذہن کا انسان ہو اس کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ غلام بنانے کا ایک طریقہ ہے, اور جس شخص کے پاس پہلے سے اتنا موجود ہے کہ وہ اپنا گزارا اور اپنا نفقہ بآسانی پورا کر سکتا ہے, وہ بغیر کچھ کیے مال کو دگنا اور تگنا کرتا جائے, اس شریعت اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ایک میں نے مختصر سا اصول آپ کے سامنے رکھا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو خرچ کرنے کے اصول ہیں اور جو جمع کرنے کے اصول ہیں وہ کتنے اعلی معیار کے ہیں. اسی سلسلے میں ایک حدیث امام مسلم رحمہ اللہ لائے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, ایک دینار وہ ہے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مومن کی شان ہے, مومن کی صفت ہے. ودینار انفقتہ فی رقابہ, اور ایک وہ مال ہے جو آپ کسی کی گردن اور کسی کی جان بخشی کے لیے خرچ کرتے ہیں. پہلے زمانے میں غلاموں کا راج ہوتا تھا کہ ہر جگہ معاشرے میں بازاروں میں اور اہل ثروت کے ہاں غلام ہوا کرتے تھے, اور دین اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ ایک انسان جو ہماری اور آپ کی طرح ہے آپ اس کے آقا کہلائیں اور وہ آپ کا غلام کہلائے. دیکھیے ایک اور اصول معاشرت کا, فرمایا کہ جو بہترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلم کسی غلام کو پیسے دے کے آزاد کرا لے, اپنے جیسے اس کو آزاد بنا لے. تو فرمایا کہ وہ بھی بہت اچھا کام ہے, بہت ہی اعلی ترین کام ہے. ودینار تصدق بھی علی المسکین, اور ایک دینار اور ایک پیسہ وہ ہے جو آپ مسکین پہ خرچ کرتے ہیں. مسکین کیونکہ ایسا شخص اور ایسا نفس ہے کہ اس کے لیے اگر آپ نیکی نہ کرتے ہیں تو کوئی اس کا آسرا نہیں ہے, کوئی اس کے لیے ایسا انتظام نہیں ہے جہاں سے وہ اپنی حالت کو سوار سکے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی صفات میں اور عباد الرحمن کی صفات میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ لوگ بے آسروں کو اپنے مال کے ذریعے سے سہارا اور آسرا دیتے ہیں. لیکن اس حدیث کے اندر جو میری منشا اور مطلوب بیان کرنا ہے وہ آخری ٹکڑا ہے, وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ یا وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ, اور ایک وہ پیسہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں. ٹوٹل چار قسم کے پیسوں کا ذکر آ گیا, چار قسم کے دینار کا ذکر آ گیا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعظم اجرن الذی انفقتہ علی اہلک, ان میں سے سب سے زیادہ اجر والا جو مال ہے وہ ہے جو آپ نے اہل پہ خرچ کیا ہو, اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہو. علماء نے فرمایا کہ کیونکہ ایک مومن کے اوپر اس کے اہل و عیال کا نفقہ وہ واجب ہے, وہ ہر حال میں آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, صرف فرق نیت کا ہے. ایک آدمی بے دین ہے, العیاذ باللہ, قرآن اور سنت کے احکام سے ناواقف ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ جو اس کے اہل و عیال ہیں اس کے ذمے ہیں ان کا نفقہ اس نے اٹھانا ہے. لیکن جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی روشنی عطا فرما دی, قرآن و سنت سے آراستہ ہو گیا, جب وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچہ کرے گا اور اس حدیث کا مفہوم اس کے ذہن میں ہوگا تو یہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے عبادت ہو گیا. دین کے احکام کوئی مشکل احکام نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا پابند نہیں کیا جو ہمارے اور آپ کے بس سے باہر ہے یا ہمیں اور آپ پر شاق گزرتا ہو. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر پہ تشریف لے گئے, آپ نے دیکھا کہ صحابی نے گھر بنایا ہے, بڑا خوبصورت عمارت ہے, اور ایک روشن دان کے بارے میں صحابی نے کہا کہ حضرت یہ روشنی اور ہوا کے لیے بنایا گیا ہے. روشن دان ہر جگہ ہوتا ہے, انسان جہاں رہتا ہے اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ ہوا تازہ آئے, روشنی آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس روشن دان پہ یہ نیت کر لو کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو یہ روشن دان بھی تمہارے اجر و ثواب میں شریک ہو گیا. تو روشن دان بنتے ہیں, خواہ بندہ دیندار ہو بے دین ہو, اس کو روشن دان کی ضرورت ہے. لیکن دین کی تعلیمات کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب آپ کو وہ تعلیم حاصل ہو جائے تو آپ کے عمل میں جو کیفیت اور اخلاص آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پہ آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں. انسان کے ذمے اس کے اہل و عیال کا حق ہے. علماء نے فرمایا اس سلسلے میں کہ جو انسان کی بیوی ہے اس کے اپنے شوہر پہ دو حق ہیں, ایک تو اس کا مہر اور دوسرا اس کا نفقہ. مہر یہ خاتون کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ہدیہ اور ایک اعزاز کے طور پہ مقرر کیا گیا ہے. یہ سمجھنا کہ خاتون کی قیمت لگائی جا رہی ہے خدا نخواستہ, یا خاتون کو بازار میں جیسے کوئی چیز بیچی جاتی ہے اس طرح قیمت لگا کے بیچا جا رہا ہے, یہ اسلام کی تعلیمات یا فلسفہ نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومنہ خاتون کے اعزاز و اکرام میں اس کا حق یہ مقرر فرمایا کہ وہ مہر لے گی تو اس کا نکاح کسی مرد کے ساتھ قائم ہوگا. علماء اس سلسلے میں ایک وضاحت کرتے ہیں کہ مثلا میرے پاس ایک قلم ہے, اب میں اس کا مالک ہوں, میں چاہوں تو کسی کو بیچ بھی سکتا ہوں اور چاہوں تو مفت میں ہدیہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ فرق ہے کسی چیز کی قیمت لگانے میں اور اللہ کی طرف سے اس کا حق مقرر کرنے میں. اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی مہر نہیں ہے اور نکاح ہوتا ہے تو علماء نے فرمایا ہے جائز نہیں ہے. اور مہر میں پھر اعتدال کرنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. اتنا زیادہ مہر کر دینا کہ شوہر ساری زندگی اس کے مہر کے پورا کرنے میں ہی لگا رہے, یہ شریعت کے اعمال اور اصول میں مشکلات پیدا کرنے کے مترادف ہے. اشراط کی روایات میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں کہ فتنے کے زمانے میں نکاح مشکل ہو جائے گا العیاذ باللہ, اور زنا آسان ہو جائے گا. یعنی لوگوں میں اتنی مشکلات اور لوگوں میں اتنے اختلافات اور اتنی زیادہ مال کی محبت لالچیں آ جائیں گی کہ نکاح کرنا وہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہ رہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مہر مثل جو کہلاتا ہے ہر خاندان کی خاتون کی ایک حیثیت ہے, ہر خاندان کے خاتون کی ایک مقام ہے. اس کی والدہ, اس کی نانی, اس کی دادی, وہ کس خاندان سے چلے آ رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کا مہر مقرر کیا جاتا تھا, یہ بہترین مہر ہوتا ہے. ہر آدمی ظاہر بات ہے اس کے خاندان کے کچھ اس کی خاندان کے طریقے چلے آتے ہیں, تو ان طریقوں پہ پتہ کر لیا جائے اور اس کے مطابق کفو کے برابر اس کا خاندان تلاش کر کے جو اس کو پیسے دے سکتا ہو, افورڈ کر سکتا ہو, اس خاندان میں اس کا نکاح کرایا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہر اتنا کم مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ ایک مذاق لگتا ہے. کسی زمانے میں جو مہر ہوتا تھا وہ 10 دراہم یعنی 10 درہم کم سے کم ہونا چاہیے. لا مہر اقل من 10 دراہم حدیث شریف میں آیا. تو لوگوں نے حساب لگا کے کہا جی 32 روپے کے برابر بنتا ہے 10 دراہم. تو ایسے آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جو 32 روپے مہر رکھ لیتے ہیں. اس سے بھی علماء نے منع فرمایا کہ یہ ایک قسم کا مذاق ہے اور یہ خاتون کی اس کی شان میں اس کی شان کو کم کرنے کے مترادف ہے. تو انسان کے اوپر جو اس کے اہل و عیال کے حقوق ہیں ان میں سے جو بہت ہی اہم ذمہ داری ہے وہ اس کی بیوی کا مہر ادا کرنا ہے. اور مہر میں پھر 2 اقسام ہوتی ہیں, ایک معجل اور ایک مؤجل. یعنی فوری طور پہ ادائیگی ہوگی یا کوئی وقت مقرر کیا جائے گا تب ادا کیا جائے گا. جب بھی مقرر ہوا تو اس کے بارے میں وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ فلانے پیسے اور فلانا مال جو فلانی خاتون کے بارے میں مہر مقرر کیا جا رہا ہے یہ مؤجل ہے یعنی بعد میں دیا جائے گا, یا مؤجل ہے عجلت کے ساتھ دیا جائے گا. اس بات کی وضاحت کرنا علماء نے فرمایا ضروری ہے. اگر کوئی وقت مقرر کیا جاتا ہے تو اس وقت پہ ادا کیا جائے, اور اگر پہلے دینا ہے تو پھر جتنا جلدی ہو سکے شوہر اپنے ذمے سے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ یہ حق ادا کرے گا. پہلے سے یہ نیت ہے کہ دینا ہی نہیں ہے بہت بری بات اور بڑا گناہ ہے. یہ گویا اس طرح ہوا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی مذاق اور دھوکہ کر رہا ہو کہ دیکھنے کے لیے تو میں نے نکاح نامے میں ہزاروں اور لاکھوں روپے مہر مقرر کر دیا, اور پھر اس کے بعد نیت یہ ہے کہ جب مشکل حالات آئیں گے تو بیوی سے معاف کرا لیں گے. یہ دین کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے. علماء نے اس سلسلے میں ایک اور بات کی وضاحت فرمائی کہ بیوی کو جو آپ ہدیہ دیتے ہیں, آپ اپنی طرف سے کوئی گفٹ دیتے ہیں, اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ یہ مہر کا حصہ ہے یا مہر نہیں ہے. اور مہر آپ کے اوپر واجب ہے تو اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے, اور احسان یعنی مہر کے علاوہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ واجب نہیں ہے آپ پہ, تو مہر پہلے ہونا چاہیے اور بعد کے ہدایا اور اظہار محبت وہ بعد میں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ زندگی بھر مہر اپنے ذمے پہ باقی رہا اور اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر ڈالے. اسی طرح جب کوئی چیز میاں اور بیوی کے درمیان شریک ہو تو اس کی ملکیت کی وضاحت نہایت ضروری ہے. علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حکیم الامت, بہت بڑے ولی اللہ اور عالم ہمارے اسلاف میں سے, حضرت کی دو بیویاں تھیں, فرمایا کرتے تھے کہ میرے گھر میں جو سامان ہے وہ بالکل واضح اور اس کی ملکیت میں نے بیان کر دی ہے. کیسے؟ کہ جو بڑی بیوی کے گھر پہ سامان ہے وہ بڑی بیوی کا ہے, جو چھوٹی بیوی کے گھر پہ سامان ہے وہ چھوٹی بیوی کا ہے, اور جو خانقاہ میں ہے وہ میرا ہے. تو اگر میں اگلے چند لمحوں میں دنیا سے گزر جاؤں تو میرے مال میں کوئی فساد اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ ہوتا ہے طریقہ ایک اللہ والے اور دین والے کی بزرگ کی شان, کہ کسی بھی وقت, کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس لمحے آ جائے کس کو آ جائے, اب بیوی کے نام پہ گھر کر دیتے ہیں, بیوی کے نام پہ گاڑی کر دیتے ہیں, اور شوہر انتقال کر جاتا ہے پھر دار الافتاء میں جھگڑے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں. بیوی کہتی ہے یہ مال میرا ہے اور شوہر کی اولاد کہتی ہے کہ نہیں. تو جب بھی کسی کوئی شخص اپنی بیوی کے ہدیہ دے یا اپنی بیوی کے نام پہ کوئی مال کرے تو اس بات کی وضاحت کر دے کہ یہ مال کس کا ہے اور یہ کس مد میں دیا جا رہا ہے. اگر ذمے پہ مہر باقی ہے تو اس کو مہر میں سے حساب کر سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں, اور اگر مہر پورا ہو چکا ہے تو پھر وہ ملکیت شوہر کی ہے یا بیوی کی ہے, اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے. جو دوسرا مومن کے اوپر حق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کیا گیا وہ ہے نفقہ. نفقہ یعنی اس کے رہن سہن کے انتظام, گھر والوں کے لیے مناسب خوراک کا انتظام, گھر پہ رہنے والوں کے لیے مناسب کپڑے کا انتظام, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی حوائج ہوں اس کو پورا کرنے کا انتظام, یہ ہر مومن پہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واجب کیا گیا ہے. یہ عام طور پہ وہ مسائل ہیں جو بیان بہت کم یا قلیل ہوتے ہیں, اکثر لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں. نفقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آئی کہ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت, ایک آدمی کے لیے گناہگار اور فاسق و فاجر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو لوگ اس کے ذیل میں ہیں, جو لوگ اس کی ذمہ داری میں ہیں, ان کو بھوک سے مار رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہی آیت کی تفسیر اس حدیث میں ہو گئی, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, اتنا زیادہ بے حساب بھی نہ بہاؤ کہ معیشت ختم ہو جائے اور اگلی نسل یا آنے والے جو اولاد ہے وہ بڑے ہو کر مانگنے پہ مجبور ہو جائیں, یہ بھی شریعت میں حرام ناجائز. اور اتنا سخت ہاتھ بھی نہ رکھو کہ وہ دوسروں سے مانگنے پہ مجبور ہو جائیں کیونکہ اپنے بڑوں نے کام نہیں کیا, اپنے بڑے جو ہیں وہ دینے سے قاصر ہیں. یہ بھی شریعت کے اندر کفا بالمرء اثمن, گناہگاری کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل اسلام کو تعلیمات عطا فرمائی اس میں صرف اس کے حق کا خیال تو رکھا گیا ہے, اس کے اولاد کا اور اس کی بیوی کا, یہاں تک کہ اس کے جانوروں کے حق کا بھی خیال رکھا گیا ہے. اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو آپ جانور کو اپنے پاس پالیں, پنجرے میں بند کریں, لیکن وقت وقت پہ اس کو کھانا اور دانا دینا پڑے گا. اپنے پاس پال لیا ہے اور دانا پورا نہیں کر سکتے, یہ بھی گناہ کا سبب ہے. تو وَآزَمُ أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ, عظیم اجر والا جو دینار ہے, جو مال ہے, جو پیسہ ہے, وہ ہے جو ایک مومن اپنے اہل پہ خرچ کرتا ہے. اہل پہ خرچ کرنے میں جو واجبات ہیں وہ مقدم ہیں, ان کو پہلے ادا کرنا ہوگا, اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے. جب واجبات ادا ہو جاتے ہیں پھر اپنے اہل پہ احسان کرنا, ان پہ محبت کا اظہار کرنا, یہ بھی شریعت میں صدقہ گنا گیا ہے. نفقت المرء نفقت الرجل علی اہلہ صدقت, حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو اپنے گھر والوں پہ اس کے مہر کے علاوہ بھی خرچ کرے گا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو گھر کے اندر خرچ ہوا وہ تو اپنے اوپر خرچ ہو گیا، اور باہر خرچ کرنا ضروری ہے ثواب کے لیے. شریعت نے انسان کے اپنے گھر میں خرچے کو بھی ثواب قرار دیا ہے. اور اس نفقے کے اندر ایک تو آپ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ ان کے مستقبل کی فکر، ان کو دین پہ قائم رکھنا ہے. بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ شرعی احکام کیا ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ادارے اور ایسے تعلیمی ادارے قائم فرما دیے، مسجدیں قائم فرما دی کہ جہاں پہ خواتین کے لیے دین کے تعلم اور تعلیم کا انتظام ہوتا ہے. تو بیوی کے اوپر خرچے کے ذیل میں وہ ادارے بھی آ گئے جہاں سے آپ کے آنے والی نسلوں کی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں وہ دین اسلام سیکھیں گی. اور بچے کے بارے میں ظاہر بات ہے ہر انسان فکر مند ہے کہ اس کی تربیت کا کیا ہوگا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، یہ ایک اچھا مسلمان کیسے بنے گا. یہ تب بنے گا جب ایسے ادارے قائم کیے جائیں گے اور ایسے مساجد اور ایسے علماء اور ایسے ٹیچر، ایسے پروفیسر تیار کیے جائیں گے جو اچھے مسلمان ہوں، جو اللہ سے ڈرتے ہوں اور جو دین کو جانتے ہوں. اس کی تیاری کے لیے پھر وہ ادارے اور وہ جگہیں جو علماء اور جو ایسے اللہ سے ڈرنے والے اور دیندار لوگ پیدا کرتے ہیں، ان کی سرپرستی بھی ایک مسلمان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. صرف اپنی فکر کرنا یا اپنی اولاد کی فکر کرنا، یہی وہ خرابی ہے جو ہماری قوم میں آج کل آ چکی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بربادی کا شکار ہو رہا ہے. جس لمحے ہم کو یہ فکر ہو جائے کہ ہماری من حیث القوم، من حیث امت اور من حیث الملک اصلاح ہونا ضروری ہے، اسی لمحے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر دن دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا. اے اللہ، جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور دیجئے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، جو روکنے والا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس کا ختم کر دیجئے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. لوگوں کے مال میں جو آپ لگے ہوئے ہیں، پیسے آگے پیچھے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بڑھنے والا نہیں ہے. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ اپنی بیوی کو مہر ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کی تعلیمات کا لازم اور ملزوم کرنا ضروری ہے، تو ان اداروں میں اور صاحب خیر لوگ مسکینوں پہ اور غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. یہ وہ مال ہے جو دنیا میں بھی ڈبل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے نزدیک بڑھ رہا ہے. قرآن کریم کی تعلیمات میں باقاعدہ جیسے جہاد کا حکم ہے، جیسے نماز کا حکم ہے، اسی طرح خرچ کرنے کا بھی حکم ہے. انسان کے لیے جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اپنی جان کے بعد، اگر دینی تعلیمات کا اثر اس پہ نہ ہو تو اس کے لیے اس کا مال بہت محبوب ہوتا ہے. اردو میں کہتے ہیں نا کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جان دے دی لیکن اپنا مال نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو بے نیاز کرنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان کو غنی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ جی مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور دبا کے اس کے بعد اس کو اور کسی چیز کی فکر نہیں، یہی فکر ہے کہ اس کو بڑھانا کیسے. تو دین میں خرچ کرنے کے دو فائدے ہو گئے. ایک تو یہ کہ آپ کا دل، آپ کی طبعیت، آپ کا مزاج، اس میں سخاوت آئے، اور دوسرا یہ کہ مال بڑھانا ہے، اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی بڑھے گا. تو دونوں کام ہو گئے، کنجوسی سے بھی بچ گئے، بخل سے بھی بچ گئے، اور دین اسلام کے اوپر خرچ کر کے ثواب بھی مل گیا اور مال بھی بڑھ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان میں بہت سارے احکام ہیں جن کا تعلق معیشت سے، معاشرت سے ہے. اور خلاصہ کلام اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو موقع ملے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق خرچ کر ڈالیں. اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو, اپنی بیوی پہ ہی کیوں نہ ہو, بچوں پہ ہی کیوں نہ ہو, اور گھر سے باہر مساکین پہ اور فقراء پہ اور اہل ضرورت پہ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے, مزید برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ, ولا ہمّا الا فرجتہ, ولا حاجة الا قضیتها, یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللہم اہدنا بفضلک فی من ہدیت, وعافنا فی من عافیت, وبارک لنا فی ما اعطیت, وقنا شر ما قضیت, فإنك تقضی ولا يقضى عليك, فإنه لا يزل من وليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تبارک و تعالی جملہ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں. جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے مدد اور نصرت فرمائیں. جو بیماران ہیں اپنے صحت اور خزائن سے صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائیں. جو دنیا سے گزر گئے کلمہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلی مقامات نصیب فرمائیں. مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں دنیا کے اندر مختلف ممالک میں مختلف جگہوں میں, اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی خاص مدد و نصرت سے مشکلات سے آسان فرمائیں. پاکستان کے چپے چپے اور ذرے ذرے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. یہاں پہ رہنے والے مسلمان اور ان کے اعمال اور ان کا اسلام, ان کا ایمان, اس کی حفاظت فرمائے. اغیار سے اور ان کے ناکار آثار سے اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کراچی والوں کو, جامع عربیہ احسن العلوم والوں کو اور تمام اداروں کو, اہل حق کے علماء کو, طلباء کو, نمازیوں کو, تبلیغی جماعت والوں کو, دین سے محبت کرنے والوں کو, مدد اور نصرت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. اور تمام اہل علاقہ کی, اہل محلہ کی, آنے والوں کی, اور جو نہیں آ سکے دور سے سن رہے ہیں یا آنا چاہتے تھے اور نہیں آ سکے, اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرمائے. حضرت والد صاحب کی صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم فرمائے. ان کا فیض ہم پر اور آپ پر تادیر سلامت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين.